نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ اور ایک پوری آیت اور اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح طور پر بیان کر کے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت مبارکہ کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا: ان اللہ یحب التوابین. اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور پھر فرمایا: ویحب المتطہرین، پاکیزہ رہنے والے صاف ستھرے رہنے والوں سے بھی اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں. تو چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے یہ فرماتے ان اللہ یحب التوابین والمتطہرین، اس کا عطف بھی جائز تھا، لیکن دو مرتبہ یحب کا صیغہ استعمال فرمایا. اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، محبت فرمائیں گے، کیونکہ صیغہ جو ہے گرامر کے اعتبار سے مضارع کا ہے جو حال اور مستقبل کے معنی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ ابھی بھی قبول فرما رہے ہیں، پھر غلطی ہو جائے گی اور پھر توبہ کرو گے پھر بھی قبول فرمائیں گے. یعنی یہ قبول فرمانا صرف آج ہی کے لیے نہیں، اور اسی طریقے سے محبت فرما رہے ہیں، محبت فرمائیں گے. یحبو کا جو لفظ ہے یہ صیغہ مضارع کا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. جب محبت کسی سے ہوتی ہے، کسی سے محبت کی جاتی ہے، کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صیغہ بھی یحبو کا استعمال فرمایا، اور پھر توابین فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں یا توابین سے، یہ تو فرما دیا، لیکن یہ نہیں کہا مغفرت فرما کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں فرمایا. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسے ساری نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، مغفرت بھی عطا فرما دیتے ہیں، رحمت بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور رزق بھی عطا فرما دیتے ہیں. ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جس سے محبت ہو. تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں ان پر جو توبہ کریں، رزق عطا فرماتے ہیں جو توبہ کریں، بلکہ یحب التوابین کا لفظ فرما دیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. جب محبت فرمائیں گے تو رزق بھی عطا فرمائیں گے اور ساری دولتیں نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ. اسی طریقے سے حدیث شریف میں ایک دعا سکھلائی گئی: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. وضو کر کے جب فارغ ہوتا ہے آدمی تو یہ دعا پڑھتا ہے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو یہ جوڑ ہے بظاہر، اگرچہ قرآن مجید میں یحب التوابین کا لفظ فرمایا اور حدیث شریف میں دعا سکھلا دی تاکہ جب توابین اور متطہرین بن جائے تو محبت کا مصداق بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی فرمائے. اس لیے جب دعا آدمی وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کو ہمارے حضرت والے فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے عورت بن سنور کر شوہر کے پاس جاتی ہے تاکہ شوہر اس سے محبت کرے. اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ آدمی پاک صاف ہو کر توبہ کر کے اور رب کے حضور میں حاضر ہو تاکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرے. وہاں بننا سنورنا شوہر کے لیے, یہاں پاک صاف ہونا, توبہ کرنا, پاکیزگی اختیار کرنا اللہ کے لیے. تو وہ جسمانی بیوٹی پارلر اور یہ روحانی بیوٹی پارلر. جسمانی بیوٹی پارلر میں کس لیے جایا جاتا ہے؟ بننا سنورنے کے لیے, تاکہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے. اور یہ روح کا بیوٹی پارلر کہ جب آدمی دیکھیے, ہم نے ظاہری طور پر ہاتھ تو دھو لیے, کلی بھی کر لی, منہ بھی دھو لیا, اپنے پیر بھی دھو لیے, تو ظاہری طور پر ہم نے اپنے جسم کی صفائی کر لی, لیکن ہمارا بس اتنا ہی چلتا تھا, ہمارا ہاتھ دل تک نہیں جا سکتا. اس لیے ہم نے اب اللہ سے درخواست کی کہ اللہ آپ ہمیں ہمارے دل کو بھی صاف فرما دیجیے, یحب التوابین, ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ ہمارا دل پاک صاف ہو جائے گناہوں کے خیالات سے اور گناہوں کی گندگی سے اور نجاستوں سے, دل پاک صاف ہو جائے تاکہ آپ کی محبت کا ہم جو ہے وہ مصداق بن جائیں کہ آپ ہم سے محبت فرمائیں. تو اس لیے یہ جوڑ بھی ہے قرآن و حدیث کا. یہ قرآن میں ایک جگہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحب التوابین و یحب المتطہرین, اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی سکھلائے اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین. تو دونوں میں جملے بھی وہی لائے, توابین اور متطہرین. اللہ اکبر. متطہرین بتکلف باب تفاعل سے ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس طہارت کو حاصل کرنے میں چاہے کلفت ہو, تکلیف ہو, لیکن اس کو حاصل کرتا ہے آدمی. دل کی پاکیزگی, دل کی طہارت, دل کی صفائی, یہ سب بھی حاصل ہو. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم بھی دیا, دعا بھی سکھلائی, اور ساتھ ساتھ اپنی محبت کا بھی اظہار فرمایا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یحبو کا صیغہ استعمال فرما رہے ہیں کہ محبت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں ابھی بھی اور آئندہ بھی کریں گے. اس لیے اگر کسی شخص کو یہ ہو کہ بھئی آج تو ہے لیکن آئندہ نہیں ہوگی, تو اس خیال کو دل میں جگہ نہ دے, کیونکہ یہ صرف انسان کا خوف ہے, یہ صرف خوف ہے, لیکن ارادہ تو نہیں ہے گناہ کرنے کا. ارادہ نہ ہو بس, چاہے شکست توبہ کا خوف ہو تو کوئی حرج نہیں. یہ تو سب کو ہوتا ہے کہ بھئی آج میں کر رہا ہوں, پتہ نہیں آئندہ میں قائم رہ سکوں نہ رہ سکوں. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں استقامت عطا فرما. اور بقول ہمارے حضرت والا کہ کسی خوش قامت کے سامنے استقامت ختم نہ ہو جائے. تو جب خوش قامت ہو تب بھی استقامت ہو تو بات ہے. اس لیے ہمیں اصل چیز تو جو سکھائی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. اور یہ بات میں چونکہ بار بار عرض بھی کر چکا ہوتا ہوں اور کچھ عرض پہلے بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے, لیکن آج بیان کرنے کی ایک خاص وجہ تھی جس کو میں ذکر کیے دیتا ہوں. خیال تو کچھ اور مضمون بیان کرنے کا تھا, لیکن ابھی عشاء سے کچھ پہلے, 20 منٹ پہلے غالباً, 20-25 منٹ پہلے میرے پاس فون آیا بھائی فیروز میمن صاحب کا, اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایک کتاب جو ہے وہ حضرت والا کی چھپی ہے, تو اتفاق سے اس کا نام ہے محبوب الہی بننے کا طریقہ. یہ نام تھا اس کا. تو مجھے کہا کہ جب یہ کتاب حضرت والا نے انہیں دی تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بھئی یہ کتاب انہیں بھی پہنچاؤ. میرے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ یاد رکھا اور کہا کہ کتاب بھی انہیں پہنچاؤ. تو بیچارے کتاب دینے کے لیے یہاں تشریف لائے, تو دل میں دائیہ پیدا ہوا کہ اس کو پڑھ بھی لو. تو سرسری طور پر, اگرچہ پوری کتاب تو پڑھی نہیں جا سکتی تھی, اتنا وقت ہی نہیں تھا, لیکن سرسری طور پر اس کو میں نے پڑھا, شروع سے بھی, درمیان سے بھی, آخر سے بھی. تو تقریباً ایک اعتبار سے پوری نظر اس پر ڈال لی. تو اس لیے دل میں اس بات کا دائیہ پیدا ہوا, اور حضرت نے بھی اس میں بار بار یہ بات لکھی کہ بھائی جسمانی غذائیں بھی تو تم روز کھاتے ہو, صبح روزانہ چائے پیتے ہو, شام کو بھی پیتے ہو, اور اس میں کوئی آدمی نہیں تھکتا کہ صبح تو پی تھی اب کیوں پی رہے ہو, کل تو پی تھی آج کیوں پی رہے ہو, کل تو بریانی کھائی تھی آج کیوں کھا رہے ہو, اگر کوئی صبح دوپہر میں بریانی دے دے اور شام کی آپ کی دعوت کہیں پر ہو وہاں بھی بریانی ہو تو بھی تو کھاتے ہو گے نہیں, شامی کباب صبح کھا لیا اور پھر شام میں کسی نے دے دیا تب بھی کھا لیتے ہو. تو جب جسمانی غذا کو بار بار ہم جو ہے وہ اپنی لذت کام و دہن کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنے جو ہے وہ مزے لینے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ایسے مضامین ہوں جس سے اللہ تعالیٰ ملتے ہوں تو اس کو بار بار بیان کرنے میں کیا حرج ہے. جتنی مرتبہ اس کو بیان کرو گے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اور پھر اس پر حضرت نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی, وہ اس کتاب میں نہیں ہے لیکن پہلے ارشاد فرمائی جو میں نے سنی کہ شیخ کی مجلس میں جب تم جاتے ہو, بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بات یاد نہیں رہتی, تو فرما اس میں کیا آ رہا ہے جی بات یاد نہیں رہتی, سن تو لو, دھیان سے سن لو اس بات کو, چاہے تمہیں یاد رہے نہ رہے اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا, چاہے مہینے بعد پہنچے چاہے سال بعد پہنچے یا اسی وقت شروع ہو جائے فائدہ پہنچے گا. اور پھر اس کو مثال سے سمجھایا کہ دیکھو کھانا کھاتے ہو, چار دن پہلے کا کھانا یاد تو نہیں کہ کیا کھایا تھا, یاد ہے؟ یاد نہیں ہے, لیکن جو کھایا تھا اس کا فائدہ جسم کو پہنچ رہا ہے یا نہیں, خون بن کر وہ غذا جسم میں دوڑ رہا ہے کہ نہیں. تو وہ غذا جب خون بن جاتی ہے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے, اسی طریقے سے روح کا معاملہ بھی ہے کہ جب آدمی کوئی دین کی اچھی بات, اللہ کی بات, اللہ والوں کی بات سنتا ہے تو انشاءاللہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ بات اٹک جاتی ہے اور وہ فائدہ اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. جب کبھی کوئی بات آئے گی ذہن میں فوراً بات آ جائے گی کہ او بھائی اس بات سے مجھے روکا گیا تھا, اس بات سے منع کیا گیا تھا, بس فوراً رک جاؤ گے. یہی تو فائدہ ہے اصل, اور کیا فائدہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے فرمائے کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے, دل میں آئے نہ آئے, لیکن اس کو سن لو, یاد رہے نہ رہے اس کی فکر چھوڑ دو, لیکن جب سنو تو اطمینان کے ساتھ سن لو. اور ایسے ہی موقع پر ایک صاحب مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ تم مجلس میں بیٹھ کر توجہ سے بات کیوں نہیں سنتے, ادھر ادھر جب دیکھو گے تو توجہ بٹے گی. جب بیان کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ یہ میری طرف دیکھ کر بات ساری کے ساری سنے توجہ کے ساتھ, تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے صرف مجھے دیکھے, کسی اور کو نہ دیکھے. اسی لیے نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو اس میں یہ تصور, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس بات کو, یہ ہونا چاہیے. اور بعض بزرگان دین نے اس کو فرمایا کہ جب آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو فوراً تصور کرے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کیا مجھ سے بھی اچھا کوئی نظر آ رہا ہے تجھے, کھڑا تو تو میرے آگے ہے لیکن کیا تجھے مجھ سے اچھی کوئی چیز نظر آ رہی ہے, کوئی مجھ سے زیادہ خوبصورت حسین تجھے دکھ رہا ہے, فوراً انشاءاللہ آپ کے اندر واپس آ جائے گی اور دل کہے گا کہ اللہ آپ سے اچھا کوئی نہیں, آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے, نہ کوئی نظر آ رہا ہے, فوراً اپنی نگاہوں کو جھکا لو. اس لیے یہ تصور اگر ہم قائم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں, تو یقیناً ہماری نماز پھر نماز ہوگی, ہماری عبادت پھر عبادت ہوگی. اور اس پر یہ بات کہ وہ حدیث آتی ہے احسان والی کہ تم عبادت اس طریقے سے کرو کہ کان نہ کا طرح, کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کان نہ کا طرح, اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہے ہیں, اس تصور کے ساتھ عبادت کرو. اور پھر اس پر ہمارے حضرت والا نے ایک فائدے کی بات بتلائی, فائدے کی بات یہ بتلائی کہ دیکھو میاں یہ کان کا طرح جو کاف لگایا ہے گویا کہ تم دیکھ رہے ہو, یہ کاف دنیا کے لیے ہے ورنہ آئندہ کے لیے وہاں پر انا کا طرح ہے, تو یہاں کاف لگا ہوا ہے زائد گویا کہ تم دیکھ رہے ہو, یعنی ایسی عبادت کرو کہ تمہارے دل میں یہ تصور ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور فرمایا کہ یہ کیوں کہ دنیا کے اندر ہمیں ایسی آنکھیں دی نہیں گئی جس سے ہم اللہ کو دیکھ سکیں, دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ یہاں پر ہماری آنکھیں بنائی جا رہی ہیں. تقوی حاصل کرنے کا کہا گیا کہ تقوی حاصل کرو, گناہوں سے بچنے کی فکر کرو, جس طرف سے روکا گیا وہاں مت دیکھو, ناجائز نگاہ مت ڈالو, تو یہ سب پرہیز بتایا جا رہا ہے کہ آنکھیں بن رہی ہیں تمہاری اس وقت, جب بن رہی ہے کیونکہ ان آنکھوں سے تم اللہ کو دیکھو گے, دیکھو گے کب, جب تکلیف اٹھاؤ گے, دل تو چاہ رہا ہے کہیں دیکھنے کو لیکن کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے ہم دیکھیں گے, ہماری آنکھیں اس لائق ہو جائیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. تو گویا کاننا کے اندر, کاننا کے اندر جو کاف ہے اس کی پٹی آنکھوں سے بندھی ہوئی ہے, دنیا میں دیکھ نہیں سکتے, جب دنیا میں کسی کی آنکھیں بنائی جاتی ہیں تو پٹی چڑھاتے ہیں کہ نہیں, ایک آنکھ بن رہی ہے تو ایک آنکھ پہ آج کل رہنا, پہلے زمانے میں دونوں ہی آنکھوں پہ چڑھایا کرتے تھے تاکہ بالکل نظر ہی نہ آئے اس کو, لیکن اب یہ ہے کہ جس آنکھ کو بنایا جا رہا ہوتا ہے اس آنکھ پر پٹی چڑھا دیتے اور کھولتے نہیں اس کو آپریشن کے بعد، ایک دن بعد، دو دن بعد، جب بھی کھولنی ہوتی ہے تو جب اس آنکھ میں روشنی آ جاتی ہے تب اس کو کھولتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کھولتے، منع کرتے. اسی طریقے سے دنیا میں ہماری آنکھیں بنائی جا رہی ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ کان نہ کا طرح، وہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن جب ہماری آنکھیں بن چکیں گی اس دنیا کے میدان سے گزر کر ہم آخرت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان نہ کا طرح، یقیناً تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، لیکن انہیں کیا وہی دیکھ سکیں گے جنہوں نے یہاں آنکھوں کا پرہیز بھی کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کے لیے جو ہے تکلیف بھی اٹھائی ہوگی. اور ایک اور فائدے کے بعد عرض کر دوں کہ حضرت والا ہمارے ایک بات خصوصی ارشاد فرمائی کہ جب خاص طور پر شیخ کی مجلس میں جاؤ تو جو لوگ متعلقین ہیں انہیں خصوصیت کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ اس نیت سے مت جایا کرو کہ صاحب علم حاصل کریں گے، جا کے علم حاصل کرنے کی نیت سے مت جاؤ. علم تو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، بہت کچھ پڑھتے ہو، وہاں اس نسبت سے جاؤ کہ احسانی کیفیت اللہ تعالی نے جو انہیں عطا فرمائی ہے وہ ہم حاصل کر لیں، تقوی کی جو دولت ان کے پاس ہے اللہ وہ ہمیں عطا فرما دیں، خشیت کی جو دولت اللہ نے انہیں دی ہے وہ ہمیں عطا ہو جائے، دل میں جو قلب کی پاکیزگی ہے جو انہیں اللہ نے دی وہ ہمیں عطا ہو جائے. اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے، احسانی کیفیت کو حاصل کرنے کی نیت سے آدمی جائے تو انشاءاللہ پھر دل سے یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں دل کی طرف، پھر دل میں خشیت بھی آئے گی، پھر دل میں اللہ کا خوف بھی آئے گا، پھر دل میں تقوی بھی آئے گا، پھر دل میں طہارت اور پاکیزگی بھی آئے گی. اور اس کو فرمایا کہ دیکھو اس کی مثال ایسی ہے کہ جس دل میں اللہ تعالی کی نسبت ہوتی ہے گویا کہ یوں سمجھ لو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہوائی جہاز. بہت زیادہ علم ہونا اللہ تک پہنچنے کی دلیل نہیں ہے، علم تو شیطان کے پاس بھی بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ علم تو شاید ہی کسی کے پاس ہو. جو معلم الملکوت رہا ہو، فرشتوں کا استاد، اس کے علم کا کیا ٹھکانہ ہوگا. عبادت گزار بھی بہت تھا وہ، کہ دنیا کا کوئی چپا اس کی عبادت سے خالی نہیں. لیکن فرمایا کہ اس کو مثال سے سمجھو کہ ریل گاڑی ہے، اس میں لوہا بہت ہوتا ہے، ہر ڈبے کے اندر منو ٹنوں کے حساب سے لوہا ہوتا ہے، 17 بوگیاں ہیں یا 24 بوگیاں ہیں، تو جتنی بوگیاں زیادہ ہوں گی اتنا ہی، اور انجن کو دیکھو تو ٹوٹل لوہے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بے انتہا وزن ہوتا ہے. لیکن وہ جہاز کی طرح اڑ نہیں سکتی، اس میں اگر کوئی بیٹھ جائے گا تو وہ اڑا کر اس کو جدے 4 گھنٹے میں نہیں پہنچا دے گی، اگرچہ اس میں لوہا بہت. تو اسی طریقے سے علم چاہے کسی کے پاس بہت زیادہ ہو، لیکن اگر دل میں اسٹیم نہیں ہے وہ جس سے وہ اڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچے، تو علم چاہے جتنا بھی ہو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ریل گاڑی، تو اس میں بہت زیادہ لوہا تو ہے لیکن وہ اللہ تک وہ 4 گھنٹے میں ہوائی جہاز کی طرح نہیں پہنچائے گی. لیکن جہاز جس میں لوہا اگرچہ کم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر وہ اسٹیم، وہ انجن، وہ قوت ہوتی ہے جس سے اڑ کر وہ 4 گھنٹے میں پہنچا دیتے. تو اسی طریقے سے دل میں فرق ہوتا ہے. بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت میں چند لمحے اگر ہم گزار لیں تو فاصلے کہیں سے کہیں طے ہو جاتے ہیں، اور کہیں ایسا ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک کیا پوری زندگی گزارتے رہے تو جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، خاص طور پر ان لوگوں کو جو روحانیت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. اور روحانیت سے مراد ایک بات خوب سمجھ لیجیے، بعض لوگ تعویذ گنڈوں کو سمجھتے ہیں، آپ نے اخبار میں بھی دیکھا ہوگا روحانی علاج، اور وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب روحانی علاج کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں یہ تو اور معاملہ ہے، دوائی سے علاج ہو رہا ہے، اور تعویذ گنڈوں کے ذریعے جو ہوتا ہے یہ روحانی علاج ہے. حالانکہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. یہ روحانی علاج کہنا اس کو اس معنی میں تو ٹھیک ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نام پڑھنے کو بتاتا ہے کہ بھائی اس سے تمہیں کچھ شفا ہو جائے تو وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے نام میں بلا شک و شبہ برکت، اللہ کے نام میں بڑی خوبی والا نام ہے اس کا. لیکن اصل روح کا علاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں جو حسد ہے، کبر ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اور ہمارا دل جو ناپاک ہے، ان چیزوں سے آلودہ ہے، کسی کے لیے بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کبر نہ ہو، یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو یہ سمجھیے کہ یہ روح کا علاج ہے. جسمانی علاج ہم ڈاکٹر سے کراتے ہیں، لیکن روح کا علاج اللہ والوں کے پاس جا کے ہوگا. ان کے پاس جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ روح کے اندر ہمارے ہاں ہمارے اس روح میں کیا کچھ بھرا ہوا تھا. کسی کے لیے اب دیکھیے بہت سے لوگ ہیں بےچارے ٹھیک ہے گناہ کی زندگی گزارتے رہے لیکن اب انہوں نے توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اللہ جس کو چاہے جب ہدایت عطا فرما دے, کوئی ہم ٹھیکیدار تھوڑی ہیں. کسی کو چاہے اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر میں ہدایت عطا فرمائے, 65 سال میں, 70 سال میں, 80 سال میں, 90 سال کا بوڑھا ہو, لیکن ہدایت جب عطا فرما دے. تو ہدایت ہمارے قبضے قدرت میں تھوڑی ہے. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں, لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرماتے. انک لا تهدی من احببت, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے چچا ایمان لے آئیں ابو طالب, اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کا دل چاہتا ہے لیکن اے میرے حبیب یہ ہدایت میرے قبضے قدرت میں. انک لا تهدی من احببت, آپ جس سے محبت کرتے ہیں ضروری نہیں کہ اللہ اسے ہدایت بھی دے. ولکن اللہ یهدی من یشاء, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ, لیکن اس کے باوجود بعض وجوہ کی بنا پر, کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا آخر دم تک, حتیٰ کہ ان سے جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں موت کے خوف سے اس کلمے کو نہیں پڑھنا چاہتا, تو لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے پڑھ لیا. یہ وہ انا تھی, ناک تھی جو ان لوگوں کے ان لوگوں نے اختیار کی ہوئی تھی. تو بہرحال وہ بغیر کلمے کے گئے. یہ ایک الگ بات تھی کہ ہم ان کا نام اچھے طریقے سے اسی لیے لیتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, اس لیے ان کے لیے ہم کوئی لفظ برا زبان سے نہیں نکالتے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ ایمان لائے نہیں. اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب ہی نہیں ہوگا, صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. لیکن وہ ہلکا عذاب بھی بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ انگارے جوتیوں کے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ کھول اٹھے گا, الحاظب اللہ سما الحاظب اللہ, جس طریقے سے ہنڈیا کے اندر ابال آتا ہے, خطبوت کی آواز آتی ہے, اس طریقے سے دماغ جو ہے وہ کھول اٹھے, الحاظب اللہ. تو بہرحال یہ ہدایت تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے, ان اللہ یحب التوابین, آپ نے سنا اللہ تعالی محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے. تو کیا مطلب ہے کہ جب اس نے توبہ کر لی تو اب دوسری حدیث کی طرف آ جائیے, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, کہ جس نے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اب کوئی شخص اس کو تانے دے رہا کہ میاں 900 چوہے کھا گیا آج کو چل رہا, بلی آج کو چل, کہتے 900 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی, مطلب یہ ہوتا ساری زندگی تو عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن, عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن, آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں, لیکن بات یہ کہ ناامیدی کی بات, چاہے ساری عمر عشق بتا میں کٹی ہو کوئی حرج کی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے اگر اب سمجھ دے دی ہے توبہ کر لیجیے اللہ تعالیٰ کے حضور صدق دل کے ساتھ کہ اللہ آئندہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا, نہیں دیکھیں گے ہم ہرگز ان کو نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جن کے دیکھنے سے ناراض ہو ہم انہیں نہیں دیکھیں گے, یہ عہد کر لیں ہم, اور گناہ کے قریب نہ پھٹکیں اس کا بھی عہد کر لیں, اور اس کے بعد پھر بھی گناہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں, خوف کی بات نہیں, تو توبہ کر لو. جتنی مرتبہ چاہے آدمی کی توبہ ٹوٹ جائے, نا امیدی کا کوئی راستہ نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے, ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا, زندگی گناہوں میں گزار دی, اسرفوا علی انفسہم, لا تقنطوا من رحمت اللہ, وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, امید وہ بھی رکھیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم, وہ بڑا غفور بڑا رحیم ہے اپنے بندوں پر, اور تواب ہے بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو ان اللہ یحب التوابین, بہت زیادہ جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں. تو اس لیے جب کوئی شخص توبہ کر لے گناہوں سے باز آ جائے, اب اس کو تانے مت دو. اس کو ہمارے طائف صاحب نے یوں کہا کہ تانا نہیں ماضی کا دیا جائے, تانا نہیں ماضی کا ہمیں دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کہتے ہیں اب اور طرح کے, تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے. بھئی ماضی کا تانا ہمیں مت دو کہ ہم کیا کرتے تھے ماضی کے اندر, ٹھیک ہے بہت گناہ کیے لیکن اب جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی اور اب ہم اپنی زندگی کو سنوار رہے ہیں تو کوئی شخص نے کہے کہ صاحب پہلے ہم جانتے ہیں تم کون تھے کیا کرتے تھے, یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. قرآن نے دیکھیے اس عورت کے بارے میں یہ بات کہی ہے جو عورت پہلے اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی تھی لیکن بعد میں سمجھانے بجھانے سے رام ہو گئی اور وہ جو ہے بات ماننے لگی تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو اب تمہارے لیے جو ہے نا تانا دینے کا کوئی راستہ نہیں ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر وہ تمہاری اطاعت کرے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تمہارے جائز نہیں ہے کہ اب تم کوئی ان کے لیے تانے دو کہ تو نے ایسا کیا اور تو نے ایسا کیا, جب معاف کر دیا ختم بات معاملہ ختم ہو گیا, اب ان کو یاد بھی مت دلاؤ کہ تم نے ایسے ایسے کیا تھا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں, بے انتہا محبت فرماتے ہیں, اور محبو کا صیغہ مضارع کا استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی محبت فرما رہے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور پھر ٹوٹ جائے گی. اللہ کو معلوم ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. ہمارے رضوارا نے اسی کتاب میں یہ بات لکھی کہ شیطان جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ عربی کے پاس عربی زبان میں آئے گا, گجراتی ہے تو گجراتی زبان والا شیطان آئے گا, اس کو بولے گا بڑا مزہ آئے گا, اس کو دیکھ لے بڑا مزہ آئے گا, تو وہاں پر وہ اس کو گجراتی میں سکھائے گا, اور کوئی پنجابی ہے تو پنجابی میں آئے گا, مختلف طریقوں سے. عالم ہے تو عالم کو شیطان بھی ایسا ہی ملے گا, وہ اس کو سکھائے گا میاں اس میں کوئی نہیں ہے, تعبیر سکھاتا رہے گا اس کو, یہ کر لو گے یہ کر لو گے یہ کر لو گے, تو ہر ایک کا شیطان الگ الگ ہے. تو اس لیے شیطان وسوسے ڈالے گا اور پھر گناہ ہوگا جب وسوسے ڈالے گا تو, لیکن بس بات یہی ہے کہ اگر اللہ والوں کی صحبتوں میں آتا جاتا رہے تو انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا. معصوم نہیں ہو سکتے ہم, گناہ تو ہوں گے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے وہاں کے آنے جانے کی برکت سے. گناہ جب کرنا چاہیں گے تو فوراً ایک رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی کہ میاں نہیں کرو, بات یاد آ جائے گی اور انشاءاللہ اس بات کا فائدہ ہوگا. یہ وہی بات ہے جو میں نے عرض کی کہ بات سن لو توجہ کے ساتھ, لیکن انشاءاللہ جب سن لو گے چاہے ابھی یاد نہ رہے لیکن کسی وقت یاد آ جائے گی کہ ہاں فلاں وقت ہم نے یہ بات سنی تھی, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو جائے گا. اور اصل چیز فائدہ حاصل کرنا ہے, چاہے وہ آج فائدہ حاصل ہو جائے یا ہمیں وقت پر آ جائے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کہی کہ حضرت لوگ جو ہیں وہ کاپی اور پینسل ساتھ میں لاتے ہیں, مختلف ملفوظات آپ کو جو ہے وہ آپ جب فرماتے ہیں تو وہ لکھتے رہتے ہیں, اور مجھے جو ہے وہ میں توجہ سے آپ کی بات سنتا ہوں, مجھ سے یہ لکھت نہیں ہوتی اس وقت, یعنی میں لکھ نہیں سکتا, اور تو مجھے اس پہ حسرت رہتی ہے ان لوگوں پر جو لکھ لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم خود ہی کیوں نہیں صاحب ملفوظ بن جاتے, تم دوسروں کے ملفوظ لکھ رہے ہو تم خود ہی صاحب ملفوظ کیوں نہیں بن جاتے. وہ یہ اشارہ تھا کہ بھئی انشاءاللہ خود صاحب ملفوظ بن جاؤ گے. تو بہرحال فرمایا کہ تم تو فرمایا کہ کیسے حضرت وہ کیسے, فرمایا کہ تم توجہ سے بات سنو, جو بات تمہارے کان میں پڑ گئی وہ تمہاری ہو گئی, اور انشاءاللہ جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ یاد بھی دلا دیں گے, جب دلا دیں گے تو وہ تمہاری بات ہے, لہذا جو کہو گے وہ تمہارا ملفوظ ہے. کیسی عجیب بات, تو بھئی یہ بات ہے وقت پر بات یاد آ جائے گناہوں سے ہم بچ جائیں. اصل چیز یہی آج سب سے بڑا دھوکہ ہمیں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی کافی ہو گئی, ذکر کر لیا کافی ہو گیا. بلا شک و شبہ کہ ان کی یہ بھی نعمتیں ہیں اللہ کی اور اس کے بھی فائدے ہیں, لیکن اصل فائدہ تب ہوگا ان نعمتوں کا جب ہم گناہوں کو چھوڑیں گے. آج سارے کام ہم ذکر بھی کر ہاتھ میں تسبیح ہے کسی کو دیکھ بھی رہے اور اس کے بعد کیا توبہ توبہ, دیکھو جی کیسے فیشن کیسا فیشن ہے جی, دیکھو کیسے کپڑے پہنے میں اس میں جسم نظر آ رہا ہے. تو مدد والا فرماتے ہیں کہ اس توبہ پر تو خود جو ہے وہ توبہ کرتی, یہ کیا ہے کہ دیکھ بھی رہا اور توبہ بھی کر رہا. ارے گناہ کو چھوڑو فوری طور پہ, توبہ کا مطلب ہی ہے کہ فوری طور پر اس گناہ کو آدمی چھوڑ دے. اور حضرت نے اس پر ہمارے ایک مثال دی کہ وضو خانے سے کسی کو مل گئی رولیکس گھڑی, تو اللہ میاں سے کہا اللہ میاں مجھے معاف فرما دے, وہ گھڑی بہت اچھی ہے, اس دفعہ معاف کر دے, بس آئندہ جو ہے وہ میں کبھی کسی کی گھڑی نہیں اٹھاؤں گا, لیکن یہ مجھے پسند بہت ہے اور اس لیے بس اس دفعہ تو تم معاف کر ہی دے. تو ایسے معافی نہیں ہوتی, گھڑی جو ہے وہ چھوڑو بھائی, ہماری تھوڑی ہے. تو اس لیے یہ کہہ کے گناہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ کو فوری طور پہ اس کو چھوڑ دو. اور پھر اللہ فرمایا کہ توبہ تین قسم کی ہوتی ہے, ایک عام لوگوں کی توبہ ہوتی ہے. عام لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ اور رجوع من المعصیہ الی الطاعۃ, گناہ چھوڑ کے طاعت کی طرف آ جائے, بس عام لوگوں کی تو یہ ہے. تو جب آدمی عام لوگوں جیسی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ بھی عام پیار اس کو دے گی, خاص پیار نہیں ہوگا, عمومی پیار ہوگا. اور اس کے بعد پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ خاص قسم کی توبہ ہو تو پھر اس کے لیے ہے کہ الرجوع من الغفلت الی الذکر, غفلت سے, جو غفلت ہم پہ طاری ہے اس غفلت سے چوکنا ہو جائیں, کیونکہ شیطان کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے, آدمی کو غافل کر دیتا ہے اور غافل کر کے مارتا ہے. اس لیے غفلت کو چھوڑ دے, جہاں کہیں شیطان وسوسہ ڈالے فوراً جو ہے وہ استغفار پڑے. حضرت کے ایک خلیفہ ہیں مولانا عبدالحمید صاحب ساؤتھ افریقہ میں, انہوں نے خط لکھا حضرت کو کہ میں الحمدللہ یہاں بیان بھی کرتا ہوں, لوگ بہت زیادہ تعداد میں شریک ہوتے ہیں اور سو سو دو دو سو آدمی اعتکاف والے بیٹھتے ہیں, اور جب بیان ہوتا تو سو مزید آ گئے, تین تین سو آدمی ہوتے ہیں اور دور دور سے لوگ آ رہے ہیں. الحمدللہ فائدہ خوب ہو رہا ہے, دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں جو تکبر اور عجب پیدا نہ ہو جائے, کیونکہ یہ بھی تو ایک چیز ہے کہ اللہ نہ کرے عجب پیدا نہ ہو جائے. فرمایا میاں شکر ادا کرو, جب شکر کرو گے تو کبر پاس نہیں آئے گا. عجب جب ہوتا ہے اسی سے تکبر بھی پیدا ہوتا ہے, آدمی اپنے آپ کو جب اچھا سمجھنے لگتا ہے تو اس سے پھر دوسرے کو حقیر سمجھے گا. تو یہ گویا تکبر پہلی سیڑھی ہے کہ اپنے آپ کو آدمی اچھا سمجھنے لگے, اور جب یہ سمجھنے لگے گا تو فرمایا کہ جب تم شکر کرو گے تو انشاءاللہ کبر, دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبر بھی آ جائے شکر بھی ہو جائے, یہ کیسے ہوگا؟ جب شکر کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہ خوبی میری نہیں ہے, آپ نے عطا کی ہے, میں شکر کرتا ہوں اس نعمت پر. اسی لیے اتنے انسانوں کا جمع ہو جانا یہ قابل شکر بات, اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا شکر کریں. اس لیے کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ عاشقوں کا جمع ہو جانا یہ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے بھی جمع ہے, تو یہ بھی تو نسبت اللہ سے قائم ہو گئی. تو اس لیے اگر نہیں ہوگا تو تم اللہ کے جو درد دل ہے وہ کس کے سامنے بیان کرو گے؟ اگر درد دل سننے والے کچھ لوگ کسی کو میسر آ جائیں تو یہ اس پر بھی اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم, اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے دوسری ہے کہ ذکر کرو, تم دس مرتبہ پڑھ لو چاہو تو, سو مرتبہ نہ پڑھو, کیونکہ دس پہ سو کا وعدہ ہے اللہ کا. دس دفعہ بھی کہہ لو کہ اللہ اللہ تو انشاءاللہ سو مرتبہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اس لیے ناغا مت کرو, اور اس لیے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کا تم ناغا کرو گے تو یہ روح کا فاقہ ہو جائے گا. روح کا فاقہ مت کرو, کسی دن بھی فاقہ مت کرو, روح کو غذا دو, غذا پہنچاؤ, غذا پہنچاؤ گے تو وہ کام کرے گی. اور اس کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے, اس کی محبت. تو یہ فرما دیا قسم کے لوگوں کی کہ وہ رجوع کرتے ہیں غفلت سے ذکر کی طرف, یعنی نیک تو وہ پہلے بھی تھے, پارسا ہیں, گناہ پہلے بھی بچتے تھے اس سے, لیکن کبھی کبھی غفلت جو ہو جاتی ہے اس سے بھی فوراً ان کو یاد آ جاتا ہے, تو غفلت سے ذکر کی طرف. اور فرمایا تیسری قسم کی جو اخص الخواص کی توبہ ہے, اخص الخواص کی توبہ کیا ہے؟ الرجوع من الغیبت الی الحضور, غیبوبت سے حضوری کی طرف, ہر وقت وہی کیفیت جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی, وہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, ہمیشہ یہ تصور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, کوئی گناہ کریں گے نہیں بھی میں گناہ نہیں کروں گا, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کتنی بڑی دولت, کتنا بڑا رجوع ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے, اس لیے نماز بھی ایسی ہونی چاہیے. بھائی اگر کسی بچے کو پتا ہوگا میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے یا استاد مجھے دیکھ رہا ہے, کیسی نماز پڑھے گا پھر؟ وہ بڑا شیخ وقت بن کے پڑھے گا, ادھر ادھر دیکھے گا بھی نہیں ذرا بھی, اور جب اسے پتا چلے ابا چلا گیا پھر کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے. تو جب یہ حضوری کی کیفیت ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پھر آدمی کیسی نماز پڑھے. تو یہ ہے اخص الخواص. بعض بزرگان دین کے بارے میں میں نے سنا, جس میں مولانا مسیح اللہ خان صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ بال بال کی مغفرت فرمائے, درجات عالی عطا فرمائے, ان ان کے بارے میں اور ایک دو بزرگ ہیں ان کے بارے میں کہ اپنی ٹانگوں کو کبھی سیدھا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ موڑ کے رکھتے تھے ادبن. کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ میاں اللہ تعالیٰ تو موجود ہیں، اپنے شیخ کے سامنے بڑوں کے سامنے ہم ٹانگیں نہیں پسارتے، تو جہاں اللہ موجود ہے اس کے سامنے کیسے پھیلے. سوتے بھی وہ ٹانگ کو موڑ کے تھے، یہ ان کے اوپر خاص کیفیت تھی، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے. ہر ایک پر ایسے خاص کیفیت کا تعریف ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ان کی عشق و محبت کی غلبے کی کیفیت. لازم بات ہے ہر شخص پر عشق و محبت کی ایسی کیفیت تاری نہیں ہو سکتی، لیکن جس پر ہو جائے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. تو اس لیے یہ ہے خاص اخص الخواص کی توبہ، کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اس سے بھی اس خیال سے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے غافل ہو جائیں، اس سے بھی ڈرتے ہیں، یہ خاص لوگ ہیں. اور ہمیشہ حضوری کی کیفیت ان پر تاری رہتی ہے، یہ اخص الخواص والی بات. اس لیے میرے عزیز بھائی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ محبوب بن جائے، جس کو ہمارے فرمایا محبوب الہی بننے کے طریقہ ہمیں حاصل ہو جائے، تو اس کا خاص طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب تب بنیں گے، الہی کے محبوب تب بنیں گے جب ہم توبہ بھی کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاک صاف بھی رہیں. کیونکہ ان دو چیزوں کا ذکر تو خود قرآن نے کیا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اور پھر لازم بات ہے کہ ہم اس پاکیزگی کو طلب بھی کریں اللہ سے، اور ظاہری ناپاکیاں جو ہیں ان سے بھی پاک صاف ہو جائیں، اس کے ساتھ ساتھ جو دل کی طہارت ہے وہ بھی حاصل کریں. دیکھیے ظاہری جسمانی جہاں تک طہارت ہے اس سے تو ایک ہندو بھی پاک ہو جاتا ہے، انگریز بھی بہت پاک صاف رہتا ہے بظاہر، خوشبو بھی چھڑکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ٹب میں نہائے تو اسی ٹب میں جس میں آگا بھوتا ہے اس نے، اسی میں وہ نہارا ہوتا ہے، اس کو اس غلاظت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور چاہے بعد میں خوشبو سے اپنا آپ کو معطر کر لے، لیکن حقیقت کیا ہے. بالفرض اگر کوئی شخص سمندر میں نہا رہا ہو تو بھائی پاک تو ہو گیا کہ نہیں، اب اس کے اوپر گو موت کوئی چیز لگی نہیں رہی، ایک مسلمان بھی نہا رہا ہے اس سمندر کے اندر، دونوں میں بتائیے کیا فرق. اس لیے دل کی طہارت، دل کا پاکیزہ ہونا یہ ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہ مجالی من التوابین وجالی من المتطہرین. اے اللہ جو تیرے نزدیک متطہرین ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، ہمیں ان میں شامل فرما، کیونکہ کچھ تو فرق ہوگا کافر اور مومن میں، نہاتا تو وہ بھی ہے نہاتے ہم بھی ہیں. اس کا نہانا بلا شبہ حصی نجاست سے تو وہ پاک ہو گیا، تو اس کے اوپر ظاہری نجاست کوئی نہیں ہے، لیکن اندرونی نجاست سے آلودہ ہے یا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے اپنی بہن کے پاس اور کہا تھا کہ دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی تم مجھے دکھاؤ، کیا فرمایا کہ ہم تمہارے ہاتھ میں قرآن نہیں دے سکتے تھے، تم نجس ہو، اس لیے کہ تم نجس ہو. چنانچہ انہوں نے پہلے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اور آپ جس چیز میں بھی تھے وہ ان کو پکڑایا، کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی گونجی نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ کفر و شرک کی نجاستوں سے وہ آلودہ تھے، اس لیے قرآن مجید ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑا. اسی طریقے سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یاد کر لیجئے، جب ان کے والد ابو سفیان آئے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے، انہوں نے اس بستر کو لپیٹ دیا، تو بیٹی سے کہا باپ نے کہ کیا تم مجھے اس لائق نہیں سمجھتی؟ کہا کہ ہاں میں پسند نہیں کرتی کہ تم رسول اللہ کے بستر پر بیٹھو صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ تم نجس ہو. اندازہ لگا ایک کافر آدمی دل، وہ چاہے ظاہری نجاستوں سے وہ پاک ہو لیکن باطن اس کا نجس ہوتا ہے. اس لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے بنائیے، وجعلنی من المتطہرین، اور ہمیں پاک صاف لوگوں میں سے بنائیے، ایسی پاکی ایسی صفائی کہ جو آپ کو مطلوب ہے، کہ ہماری روح بھی پاک ہو جائے. اب ظاہری جسمانی پاکی تو ہم نے حاصل کر لی، لیکن دل تک اپنا ہاتھ نہیں پہنچا سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ آپ ہمارے دل کو صاف فرما دیں. اور ناپاک دل میں اللہ نہیں آتے، یاد رکھیے، جو دل پاک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی میں آتے ہیں، اور جس دل میں اللہ آتے ہیں وہ دل منور ہو جاتا ہے، وہ دل مجلہ مزکہ مصفہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. دیکھیے کسی مچھلی سے اگر آپ یہ کہیں کہ پانی سے نکل آؤ، بڑی بڑی شارک مچھلیاں اس میں آ گئی ہیں، اور جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کانٹے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جال لگایا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ، تو ایسا کرو کہ اس سے نکل کے خشکی پہ آ جائے، آنا پسند کرے گی مچھلی؟ کبھی بھی نہیں. وہ کہے گی کہ
پانی میں تو میں بچ سکتی ہوں، شارک سے بھی بچنا ممکن ہے اور شکاری کے جال سے بچنا ممکن ہے، ممکن ہے وہ کانٹے ڈال کے بیٹھا اس سے بچنا ممکن ہے، لیکن پانی سے مجھے نکال دو تو میری یقینی موت ہے، میں یقینی موت میں پڑھنا نہیں چاہتی. اسی طریقے سے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کو اللہ سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے ایک لمحے بھی غافل نہیں رہ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان فرمائی گئی ہے حدیث شریف میں وہ یہی ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان کر رہا کرتی. اور دور مت جائیے، نبی تو نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے قاری فتح محمد صاحب پانی پتی گزرے ہیں، مدینہ منورہ میں انتقال ہوا جنت البقیع میں مدفون. ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قرآن مجید اس کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ زبان مستقل جاری رہتی تھی، مستقل جاری رہتی تھی. اور بعض ان کے بارے میں یہ کہ جب جاتے تھے اپنی نجازت کے لیے تو وہاں بھی زبان کو رومال سے پکڑنا پڑتا تھا، اتنی جاری و ساری تھی. اللہ تعالیٰ جسے بھی یہ عطا فرما دے، بعض اوقات ایسی کیفیت بھی تاری ہوتی ہے، لازم بات ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں. لیکن ہم کم از کم اتنی ضرور کوشش کریں کہ گناہ کے وقت ہمیں فوری طور پر غفلت سے بیداری ہو جائے. اگر ایسا ہو گیا تو یہ رجوع من الغفلت الی ذکر میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، خاص توبہ ہو جائے گی ہماری کہ جب بھی گناہ کی طرف آئیں فوراً رک جائیں کہ بھائی نہیں دیکھنا ہے، جانا ہی نہیں اس راستے پہ. وہ کیا کہتے ہیں کہ جس راہ جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا، جس پنڈ میں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا، راہ کی پوچھنا. تو جب جانا ہی نہیں ہے کسی گاؤں میں تو اس کا راستہ بھی کیوں پوچھنا. تو ہم نے تو جس راستے پہ جانا اسی کا راستہ پوچھو، اور راستہ ملے گا کہاں، راستے جو جانتے ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا. ایک آدمی وہاں اچانک گزر رہا ہو اور آپ پوچھ رہے ہو کہ جی میں تو خود نیا ہوں مجھے کیا پتا، کسی جاننے والے سے پوچھو بھائی، جو یہاں رہتا ہے اس سے پوچھ لو، جو آتا جاتا ہے اس سے پوچھ لو. تو پھر ان کے پاس جانا پڑے گا جن کو راستے کا علم ہو. اللہ والوں کی صحبتوں میں آتے جاتے رہیے، اور انشاءاللہ وہاں آنے جانے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قلب کو کھول دے گا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ خالی ایک ہفتے کی ملاقات کو ملنا ملانا نہیں کہتے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کمپنی سے نہیں کہتے، یہ تو وزٹ ہے ہفتے کا، سات دن کے بعد ایک زیارت ہو گئی، لیکن اگر ملنا ملانا ہے تو وہ تو جو سات شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم، جو بھی تمہارا شیخ ہے اس کے ساتھ اتنے رہو کہ ان کے مثل ہو جاؤ، شکل و صورت میں، لباس میں، چلنے پھرنے میں پتہ چلے کہ بھائی ان کے مثل بن گئے. تو اس لیے ساتھ اتنا ہونا چاہیے، دو چار آدمی گھڑی آ جائے، دو چار گھنٹے کے لیے آ جائے تو سچی بات تو یہ ہے کہ صحبت تو بہرحال نہیں ہے، ملاقات تو اسی کو کہتے ہیں، اور انشاءاللہ فائدہ بھی تبھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہر انسان کو کچھ اوقات ہیں، اس کے مصروفیات ہیں، اپنی مصروفیات سے مل کر وقت نکال لینا. اور خالی یہ بھی ضروری نہیں کہ ملے ہی آدمی. حضرت مزدور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا تو بہت دور سے سفر کر کے آتے تھے، اور حضرت بیان فرما رہے ہوتے تھے اور انہوں نے فوراً جانا بھی ہوتا تھا، ایک نظر حضرت پہ ڈالی، دیکھا دور سے کھڑے ہو کے اور واپس چلے گا. یہ محبت کی بات، ایک نظر ڈالی اور چلے گئے، یہ ان کی محبت کی بات تھی اپنے شخص. ایک دفعہ ناراض ہو کر جب حضرت نے ان کو نکال دیا خانقاہ سے باہر تو دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے. بیان ختم ہو گیا، جب اٹھ کے اگر جانے لگے دیکھا تو چوکٹ پہ اور جوتیوں کی جگہ بیٹھے میں، کہا کہ تم گئے نہیں، میں نے کہا کہ چلے جاؤ. اس پر شیخ مصرا فرمایا کہ حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری، وہاں آپ کی حکومت تھی، یہاں تو میری حکومت ہے، یہاں سے مجھے کون نکالے گا. آپ نے اپنی مجلس سے نکال دیا، لیکن وہ دروازے سے بھی میں چلے جاؤں جہاں آپ کی حکومت نہیں. یہ محبت کی بات، کوئی ماں اپنے بچے کو مار پیٹ کے اگر گھر سے باہر نکال دے اور اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ وہیں پر سر چوکھٹ پر رکھ کر روتا روتا سو جائے، اور ماں کو دو گھنٹے بعد خیال آیا کہ میں نے بچے کو مارا تھا، دیکھو میرا بچہ کہاں چلا گیا، دروازہ کھولے دیکھے تو چوکھٹ سے پڑا سو رہا ہو، بتائیے اس ماں کو کیسا پیار آئے گا. اس کو سینے سے اٹھا، اس کو لگا اٹھا کر سینے سے لگائے گی، دس مرتبہ چومے گی چاٹے گی، کیوں کہ چوکھٹ نہیں چھوڑا وہ، میں نے مارا میں نے پیٹا لیکن دروازے سے نہیں گیا، تو ہم اپنے خالق کو چوکھٹ کو کیوں چھوڑ. اللہ رب العزت کے دربار سے جڑے رہو، اور اس شخص کے واقعے کو یاد رکھو جو جو عرصے دراز سے عمرے بھی کرتا تھا حج بھی کرتا تھا اور ہمیشہ ایک آواز آتی تھی کہ نہ تیرا عمرہ قبول نہ تیرا حج قبول. اور کسی نے کہا کہ میاں جب کسی اور شخص نے یہ آواز سنی کہا کہ کیوں کرتا ہے یہ سب کچھ جب آواز آ رہی ہے کہ تیرا حج بھی قبول نہیں عمرہ بھی قبول نہیں چھوڑ دے مت کر. اس نے کہا میاں آواز تو میں ایک عرصے سے سن رہا ہوں لیکن مجھے یہ بتا دے کہ کوئی اور ڈر ایسا ہے کہ چھوڑ کے میں وہاں چلا جاؤں کہیں اور عمرہ ہو جائے گا کہیں اور حج ہو جائے گا. اگر اللہ کو چھوڑ کے آدمی کہیں اور در پہ جا سکتا ہو کوئی اور در موجود ہو تو اس کا پتہ مجھے بتا دو تاکہ میں چلا جاؤں. جب اور کوئی در ہے ہی نہیں چاہے وہاں سے کچھ بھی صدا آتی رہے میں اس در کو نہیں چھوڑوں. فوراً اس وقت آواز آئی کہ اگرچہ تو اس لائق تو نہیں تھا تیری جو ہے وہ عمرے اور تیری عبادت اس لائق نہیں تھی لیکن تیری اس محبت کی وجہ سے جو ہم سے ہے ہم نے تیرے وہ سارے حج بھی قبول کر لیے عمرے بھی قبول کر لیے. میرے عزیز بھائیو اللہ رب العزت تو بہانے ڈھونڈتے ہیں بعض اوقات آزماتے ہیں ہم لیکن آزمانے کی دعا نہ کریں دعوے نہ کریں کبھی نہ کہیں کہ اللہ تو ہمیں آزما لے ہمیں ایسا پائے گا الحاظ باللہ ہم اس لائق ہی نہیں اے اللہ ہمیں نہ آزمائیے ہم اہل نہیں ہیں اس کے ہمیں تو اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت عطا فرما دیجئے اپنے در سے چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے در سے بس لپٹائے رکھے. بے شک آدمی کے اوپر کیفیات مختلف ہوتی ہیں اب ہر وقت آدمی جنید بغدادی بھی نہیں بن سکتا کہ ہاتھ میں تسبیح اور جو ہے وہ پکڑے بیٹھا ہو. کبھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ہم جولیوں کے ساتھ اپنوں جیسوں کے ساتھ اپنوں جیسوں کے پاس اس لیے میں کہہ رہا ہوں بعض لوگوں میں ظرف نہیں ہوتا ان سے ذرا سا مذاق کر دے کہ تو وہ داڑھی رکھ کے مذاق کر داڑھی رکھ کے مذاق کر ان کا بس نہیں چلتا وہ اس لیے وہ ظرف کہاں سے ظرف بھی تو ہونا چاہیے نا اس لیے اپنے جیسوں کے پاس جن کے پاس ظرف ہو جو آپ جیسے ہوں تو ان کے ساتھ ہنسیے بولیے کوئی منع نہیں شریعت نے کیا. اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کیجئے ان سے ہنسی مذاق کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے تھے اپنی بیویوں کو ہنساتے بھی تھے ان سے دل لگی کی باتیں بھی کرتے تھے ان سے محبت بھی فرماتے تھے. ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی ایسے روکھے سوکھے تھے بالکل ہمیں دین ایسے خشکی سکھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے محبت کرتے تھے ان سے ان کے ہاتھ بٹاتے تھے ان کے ساتھ کام کر دیا کرتے تھے اور بیجا قسم کی انا نہیں تھی. کبھی گھر والے محبت میں کچھ سناتے تو سن بھی لیتے تھے. اور ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بعض اوقات بعض مرد غالب آ جاتے ہیں عورتوں پر مار پیٹ کر کے اپنے تیزی و تراری سے غالب آ جاتے ہیں عورتیں ان سے ڈرتی ہیں بچاری بہت. تو فرمایا کہ یہ لئیم ہوتے ہیں بدبخت ہوتے ہیں ایسے مرد. اور فرمایا کہ بعض مرد بےچارے مغلوب ہوتے ہیں عورتیں ان پہ غالب آ جاتی ہیں لیکن یہ مرد کریم ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مغلوب رہوں اور کریم رہوں بجائے اس کے کہ میں غالب رہوں اور لئیم بنوں. میں لئیم بننا نہیں چاہتا. لئیم بدبخت کو کہتے ہیں. فرمایا میں لئیم بننا نہیں چاہتا کہ میں دوست دھاندلی کے ساتھ مار پیٹ سے سختی کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رہوں کہ وہ بیچاری گھر میں داخل ہوں تو بالکل ایسے سمجھے کہ جو شیر ببر آ گیا ہو چھپ جاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ چیر پھاڑ ڈالے. وہاں کافی صاحب نے غالباً یہی سنایا تھا ایک مرتبہ ان فرمایا کہ میرے ساتھی تھے عالم بن گئے اور تھے صحت کے علاقے تو وہاں اس کی غیرت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم کوئی بات نہ ایسی کوئی ہم سے کہے. حتیٰ کہ بعض لوگ اس کو بھی جہالت سے سمجھتے ہیں کہ بیوی سے سبق مت پڑھو استاد ہو جائے گی وہ اور پھر اس کو ادب کرنا پڑے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر بیوی پڑھی بھی ہے تو شوہر پڑھ سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں. تو میں نے فرمایا کہ جب وہاں سے ایک دم واپس آئے تو آ کے کہا کہ بھائی ہمارا تو بڑا روگ ہے گھر میں. گھر میں ہم جاتے ہیں تو بچے بیوی سب دبک کے بیٹھ جاتے ہیں آواز بھی نہیں نکالتے ہمارے سامنے. اچھا بھائی ہم تو تمہیں آدمی سمجھتے تھے تم تو جانور نکلے شیر یہ تو چیتے اور شیر کی صفت ہے کہ وہ سامنے آ جاتا آدمی کو سانس سوکھ جاتا ہے سانس بھی نہیں لیتا ایسا مر گیا یعنی دھڑ کھینچ کے پڑ جاتا ہے تاکہ شیر جو ہے وہ مردہ سمجھ کے چلا جائے یہ تو مردہ ہے. تو میں کہ بھائی انسانوں کا معاملہ یہ نہیں ہے. انسان تو یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بچوں سے ماں سے باپ سے اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے ان سے اس نے سلوک کا معاملہ ہے. اور ہمارا دین الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارا دین ایسا نہیں ہے خشک نہیں ہے بالکل. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اب وہ دین کو تصویر ہماری ایسی سامنے آئی ہوئی ہے اور چونکہ قلم دشمن کے ہاتھ میں جیسی چاہے تصویر بنائے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحیح تصویر پیش کریں اچھا رخ سامنے لائیں. نماز پڑھ لیں داڑھی رکھ لیں تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ صاحب اب گھر والے سمجھے یعنی سمجھنے مجبور ہو جائیں کہ جب سے تم دین میں چلے ہو بھائی تم نے تو جو ہے وہ ہمیں بالکل ہی وہ کر کے رکھ دیا کہ بات بھی نہیں کر سکتے تمہارے ساتھ. ایسا جو جائز شریعت نے ان کا حق رکھا ہے ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے. بہرحال یہی چیز اصل ہے جو سیکھنے کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دل کو اللہ پاکیزہ فرما دے, گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین متین پر قائم و دائم رکھیں, استقامت عطا فرمائیں, اور جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہماری مغفرت فرما دے. خاتمہ ایمان پر فرما دے.